الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مشامل اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک صحابك يا نور الله
آج میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک واقعات پیش کروں گا. ان مظلوم صحابہ کے یہ واقعات ہوں گے جنہوں نے راہ اسلام بہت زیادہ تکالیف برداشت کی. انہیں سنیے اور اپنی آسائش اور راحتوں کے باوجود سنتوں پر عمل نہ کرنے کے مرے ہوئے جذبے پر سر دھنیے. غزوہ احد میں بے شمار کفار واصل نار ہوئے اور ان کے ورثا میں انتقام کی آگ شعلہ زن تھی کہ جن جن مسلمانوں نے ان کے عزیزوں کو مارا تھا ان سے وہ انتقام کے لیے بے قرار تھے. مثلا ایک کافرہ تھی طلافہ, اس کے دو بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے قتل کیے تھے. اسی طرح اور صحابہ نے مختلف کافروں کیا تھا پر ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. سلافا نے کافروں میں یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو کوئی میرے دونوں بیٹوں کے قاتل عاصم کو پکڑ کر لائے گا یا اس کا سر میرے پاس لے آئے گا تو میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی. اور اس نے ساتھ ہی یہ قسم کھائی تھی کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں. چنانچہ مال دنیا کے حریص کفار جو تھے وہ اس گھات میں تھے کہ کسی طرح حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو وہ گرفتار کر لیں. لہذا انہوں نے یہ مکر کیا کہ ایک جماعت بنائی. بارگاہ رسالت میں وہ جماعت حاضر ہوئی اور انہوں نے جان بوجھ کر اسلام قبول کیا. دل سے وہ کافر تھے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور پھر درخواست کی کہ ایک وقت آپ ہمارے قبیلے میں بھیج دیجئے جو ہمیں تبلیغ کرے اور ہمیں دین کے اصول سکھائے. کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بہت اچھے وہ بندے ہیں اور وہ اچھا اور عمدہ بیان کرتے ہیں, تو مہربانی کر کے آپ وفد میں ان کو ضرور بھیجیے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت کے مطابق 6 اور ایک روایت کے مطابق 10 افراد کا ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کو ان کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ بھیج دیا. اب یہ مسلمان تو ہوئے نہیں تھے, یہ جو بھی آئے تھے دھوکہ کیا تھا ان لوگوں نے. تو ایک اسکیم کے تحت ایک مقام پر پہنچ کر ان کے 200 مزید ساتھی جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے, جن میں 100 بہترین تیر انداز تھے. موقع پا کر ان سب نے گھیرا ڈال لیا اور یہ صحابہ جو تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے سدھ نامی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے. کافروں نے پھسلانا شروع کیا کہ ہم تم کو قتل نہیں کریں گے, تمہاری جان بخشی کی جاتی ہے, تم لوگ آ جاؤ اور ہم صرف مطلب تمہیں قید کر کے لے جائیں گے, ماریں گے نہیں. لیکن مسلمانوں کو کافروں پر اعتبار تو آنا نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ کافر لا اعتبار, کافر کا کوئی اعتبار نہیں, تم لوگ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرو گے ہی نہیں, لہذا ہم جو ہیں وہ شہادت کو ترجیح دیں گے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو ابھارا کہ موقع اچھا ہے, اگر شہادت کی موت ملتی ہو تو شہادت کی موت بہت اچھی ہے, جامع شہادت پیئیں گے, ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں ہمارے منتظر. چنانچہ ان 6 یا 10 میں 200 اور دوسرے ساتھ تھے, ان سب سے مقابلہ شروع کیا, تیر اندازی اور جو کچھ تھا وہ شروع ہو گیا. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ تیر سے لڑتے رہے, تیر ختم ہو گیا, نیزہ لے کر حملہ آور ہوئے, آخر کار حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو گھیر کر ان ظالموں نے شہید کر دیا. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ سلافا نامی کافروں نے اپنے دونوں بیٹوں کے انتقام لینے کی غرض سے میرے بارے میں قسم کھائی ہے کہ میری کھوپڑی میں وہ شراب پیے گی. چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا اور جام شہادت میں پی رہا ہوں, میری لاش کو ان ناپاک کافروں کی ناپاک شراب سے محفوظ کر دینا. چنانچہ دعا مستجاب ہوئی, کہیں سے شہد کی بہت ساری مکھی آ گئی, جنہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی مبارک لاش کو اپنے گھیرے میں لے لیا. کافر سمجھے کہ رات جب ہوگی یہ مکھیاں اڑ اڑا جائیں گی, ہم پھر ان کا جو سر ہے وہ کاٹ لیں گے اور 100 اونٹ حاصل کر لیں. تو جو ہی اندھیرا چھایا اللہ تعالیٰ نے اور کرم فرمایا کہ رحمت کی بارش برسنا شروع ہوئی اور بارش کے پانی کی ایک ایسی رو آئی کہ وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لاشے کو جنت کی طرف بھاگ کر لے گئے اور کافر جو تھے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے. اب چونکہ ان کے 3 یا مریبا کے دیگر 7 افراد تو شہید ہو چکے تھے, ان میں عاصم بھی شہید ہو گئے, لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن رسلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ یہ 3 صحابہ باقی رہ گئے تھے. تو کافروں نے ان کو پھر عہد و پیمان شروع کیا کہ تم لوگ تینوں نیچے آ جاؤ تو ہم تم کو قتل نہیں کریں گے. اب یہ 3 صحابہ جو تھے وہ نیچے اترے, وہ جیسے ہی نیچے اترے کافروں نے ہر طرف سے ان کو گھیرے میں لیا اور ان کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا. حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم نے بدعہدی کی اور ہم کو تم لوگوں نے باندھ دیا, اب تم مجھے لے جا کر دکھا دو. کافروں نے بہت کوشش کی کہ ان کو لے کر مطلب گھسیٹ کر لے جائیں, وہ ٹستے مت نہیں ہوئے, ہلے ہی نہیں کہ میں آؤں گا کہ تمہارے ساتھ نہیں, بھی اپنے ساتھی جو شہید ہو گئے مجھے ان کی ابتدا منظور ہے, میں یہی شہادت کا جام پیوں گا مگر تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. آخرکار مجبور ہو کر کافروں نے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا. اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ لے گئے. حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ کے ہاتھ فروخت کر دیا سنتوں کے بدلے, کیونکہ صفوان کے بعد امیہ کو حضرت زید بن دسینہ نے غزوہ احد میں قتل کیا تھا, اور حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کی اولاد نے ان کو خریدا, کہ میدان بدر میں حارث کو حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا. صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اپنے غلام کے ساتھ حرم کے باہر بھیج دیا تاکہ وہ ان کو شہید کر دے. تو جو حرم کے باہر لے کر غلام چلا تو بہت سارے کفار بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے, جن میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ابھی تک اسلام لائے نہیں تھے اور بھی کفار تھے. جب بے بسی کے عالم میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا, ابو سفیان نے پوچھا کہ اے زید تجھے خدا کی قسم ہے تو سچ بتا کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کو شہید کر دیا جائے اور تو اپنے بال بچوں میں خوش رہے؟ تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے طلب لے اور فرمایا خدا کی قسم میری جان بچنے کے بدلے میں
اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں، میری جان بنے چلی جائے، میرے آقا کو کانٹا نہیں چبھنا چاہیے۔ یہاں پر نمازیں ترک کر کر کے میرے آقا کا دل دکانے والوں، داڑیاں منڈا منڈا کر، یہودیوں جیسی شکلیں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے والے، تمہارے ایمان کو چیلنج، تمہاری غیرت کو چیلنج، کہ تم کتنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتے ہو، اور یہ سوچ کے کہ جان جائے تو جائے لیکن ان کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ ابو سفیان یہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے آج تک کسی کو اپنے صاحب سے، اپنے سردار سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے، ماننے والے اس سے محبت کیا کرتے۔ آخر کار حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ادھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن جوہیر نے خریدا تھا، ابن جوہیر نے ان کو قید میں ڈال دیا تھا۔ ان کی باندی کہتی ہیں کنیز جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ بتاتی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے قید میں ڈالا تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بار حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انسانی سر کے برابر انگوروں کا خوشہ تھا جس میں وہ انگور کھا رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا۔ شہید ہونے سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استرا منگا پاکی کرنے کے لیے، استرا ان لوگوں نے دے دیا، استرا ان کے ہاتھ میں تھا کہ ایک کمسن بچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے بھولپن میں چلا گیا اور کافی ایک دم گھبرا گئے کہ ان کے ہاتھ میں استرا ہے اور ابھی ان کو تو ہم شہید کر دیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شہید ہونے سے پہلے یہ بھی ہمارے بچے کو قتل کر دیں۔ جب کفار کی گھبراہٹ دیکھی انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھے نامرد سمجھتے ہو کہ میں اس بے بس بچے کو قتل کر دوں گا؟ بے بسوں کو مارنا تو تمہارا شعار ہے، میں بے بس کو، اس بچے کو کبھی بھی قتل نہیں کروں گا۔ خیر، بالآخر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار کے قریب لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ آج ہمیں کوئی پوچھے، اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے تو اول تو اتنی سخت نہ ہو کہ ہم بتائیں، مگر بتائیں تو کہیں گے کہ ماں کا چہرہ دیکھ لوں، باپ کا چہرہ دیکھ لوں، بیوی بچوں کا چہرہ دیکھ لوں بغیر۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کر لے، دو رکعت نماز کی اجازت چاہتا ہوں۔ بار میں موقع دے دیا، آپ نے نماز شروع کی، دو رکعت نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوگا کہ میں موت سے ڈر کر پیر لگا رہا ہوں تو میں مزید دو رکعت نماز پڑھتا۔ آخر کار حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر چڑھایا گیا، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کے معاملے میں ذرا برابر نہ ہی نہیں، بلکہ بے تابانہ پکارنے لگے کہ ہائے، کوئی ایسا تو ہو جو میرا سلام میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے، ایسا میں تیری راہ میں جانے شہادت پی رہا ہوں۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ اچانک سرکار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمانے لگے وعلیکم السلام و رحمت اللہ۔ پھر فرمایا کہ ابھی ابھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا اور انہوں نے مجھے سلام بھیجا تھا، اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی خبیب کو تخت دار سے اتارے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بہرحال ان ظالموں نے بے عزتی کے ساتھ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح اور بھی مسلمانوں کے بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں، انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ ہماری عقل جو ہے وہ مطلب یعنی کہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا خباب بن الارق رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت ایمان لائے تھے جب صرف 5-6 آدمی مسلمان ہوئے اور ہر طرف سے کفار جو تھے وہ ان چند مسلمانوں پر ٹوٹے پڑتے تھے، وہ تکلیفیں دیتے تھے۔ ان کی تکلیفوں کا یہ عالم تھا، یہ ایک عورت کے غلام تھے اور وہ عورت جو تھی کافرہ تھی، سالمہ تھی، وہ اس قدر اذیت میں پہنچاتی تھی کہ یہ حالات کھول کر کلیجہ منہ کو آتا، ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتی اور سخت دھوپ میں ان کو ڈال دیتی جس پر وہ پسینوں سے نہاتے رہتے۔ آپ گرمی میں کبھی ننگے پیر کھڑے ہو کر دیکھ لیں، آپ کو بھاؤ پتا چل جائے گا آپ کا کہ آپ میں کتنی ہمت ہے، اور لوہے کی زرہ پہن کر سخت گرمی میں پھر صحرا عرب کی گرمی تو بہت مشہور ہے، اکثر اوقات اسی طرح دھوپ میں آپ کو ننگی پیٹ کے ساتھ سیدھا لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے آپ کی کمر شریف کا گوشت جو تھا وہ نکل چکا تھا، کبھی وہ لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے آپ کے سر اندر کو داغ دیتی تھی۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ تمہیں کیا کیا تکلیفیں دی، انہوں نے اپنی پیٹ دکھائی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیٹ دیکھی تو اشکبار ہو گئے، فرمایا کہ ایسی پیٹ میں نے کسی کی نہیں دیکھی، اس قدر جلی ہوئی پیٹ۔ تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور وہ آگ میری پیٹ کی چربی اور خون سے بجھتی تھی، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جب راحت کا دور آیا، راحت عام ہوئی، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے تھے اور رو کر فرمایا کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے جو تکلیفیں اٹھائی ان کا اللہ مجھے دنیا میں مل رہا ہو، بہت مطلب بہت بڑی اور اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور یہ انہی کا حصہ تھا کہ ان کو آگ پر لٹا کر بولتے تھے کہ کفر کرو، اللہ کا انکار کرو، وہ نہیں کرتے، اتنا ہی مارے، مارنے والے مار مار کے تھک جاتے تھے، یہ حضرات مار کھا کھا بھی نہیں کرتے تھے، اور ہمیں ایک چاٹا کو مارے گی، چاٹا یا خالی چاٹا دکھائے اور جو کہلوانا ہو کہلوانا، مارے کو بات کی بات، ہم اتنے مطلب رہیں گے ضعیف الایمان ہیں اور وہ اتنے قوی الایمان تھے۔ ان کا وصال جو ہے وہ 37 سال کی عمر میں ہوا، جوانی کے عالم میں وہ انتقال کیے، اور یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو کوفہ میں دفن کیا گیا۔ ایک بار مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے مدار حضرت کے قریب سے گزرے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم فرمائے، یہ اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور خوشی کے ساتھ ہجرت بھی کی اور اپنی زندگی جہاد میں بسر کی اور خوب خوب مصیبتیں برداشت کی۔ پھر فرمایا مولا مشکل کشا نے مبارک ہے مشکل جو قیامت کو یاد رکھے اور اپنے آخرت کے حساب کتاب کی تیاری کرے اور صرف اتنے مال پر قناعت کرے جو اس کے گزارے کے لیے ضروری اور اپنے پروردگار کو راضی کر لے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں ایمان افروز واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کوئی رسم کی ادائیگی نہیں کہ جس کو سن کر آپ محظوظ ہوں، آپ خوش ہو جائیں، بلکہ میرے پیارے بھائیوں ہمارے لیے بھی اس میں عبرت کا سامان ہے اور ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھیے پہلا واقعہ جو میں نے عرض کیا اس میں کفار کے مقابلے پر مسلمانوں نے کتنی دلیری کا اظہار کیا اور زندگی پر موت کو ترجیح دی، شہادت کا جام ہنسی خوشی پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا، ان دو باتیں تو خاص کر اس میں قابل غور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی ایزا بھی ان کو برداشت نہیں، ایک کانٹا بھی چبھنا پاؤں میں یہ ان کو گوارا نہیں تھا، چاہے ان کی جان چلی جائے۔ دوسرا نماز سے رغبت، حضرت عبید رضی اللہ عنہ آخری وقت میں ہر کام سے زیادہ نماز کو اہمیت دی، یعنی جب اتنی تکلیف ہو، جان پر بنی ہوئی ہو کہ ان قریب یہ کفار جو ہیں وہ مجھے کاٹ کر پھینک دیں گے تو پھر نماز کا ہوش ہی کس کو، لیکن ان کو اتنا نماز کا شوق کہ دو رکعت پڑھ کر کہتے ہیں اگر تمہیں میرے بارے میں بدگمانی نہ ہوگی کہ یہ لمبی کر رہا ہے جان بچانے کے لیے تو میں دو رکعت مزید پڑھتا، اتنا نماز کا شوق۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی کا وقت ہو تو نماز خاص کر پڑھنی چاہیے، اور یہاں یار لوگوں کو اگر کوئی مصیبت آئے تو نماز بالکل ہی گول ہو جاتی ہے، نماز اچھا خاصا پڑھتا بھی ہے بندہ، جب نزلہ ہو گیا تو نماز چلی، زکام ہو گیا تو نماز گئی، درد سر ہوا تو نماز گئی، بخار آ گیا تو نماز گئی، مصیبت کے وقت میں تو نماز کو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور بھی کرتا۔ اور یہ صحابہ کرام کے جو مصائب اور انعام کا ذکر ہے، یہ مصیبتیں ان کے لیے خون ہوا کرتی تھی، یہ ان مصائب کو اللہ کی بہت بڑی نعمت خیال فرمایا کرتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بزرگان دین کا مقولہ ہے نحن نقرہ بالبلاء كما تقرہ آل الدنيا بالنعم، ہم بلاؤں اور مصیبتوں کو پا کر اس طرح خوش ہوا کرتے ہیں جس طرح نادان دنیا دار دنیاوی نعمتوں کو پا کر خوش ہو جایا کرتے ہیں. ایک بزرگ کو درد سر ہو گیا، مقبوضہ شریف میں حالات ہے، انہوں نے درد سر کی خوشی میں پوری رات عبادت میں گزاری کہ یا اللہ یہ درد سر تو نبیوں کو ہوا کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام کو، انہوں نے نبیوں کی بیماری مجھے دے دی. اس شکرانے میں انہوں نے پوری رات نماز میں صرف کر دی. اور ہمارا حال یہ کہ ہمیں ہماری خوشی یہاں جبا کا انعام بھی لگ جائے، جو لوگ اس حالانکہ نعمت نہیں ہے، یہ آفت ہے، یہ تو پتا چلے گا مرنے کے بعد، بلکہ جیتے نہیں پتا چلے گا. انعام والوں کا کیا اثر ڈاکو کرتے، کیا اثر چور کرتے، وہ ہمیں کیا پتا. کہ پھر یہ انعام لے کر جا رہا ہوں تو پولیس پر گولی چلا دی. دوبارہ نہیں کہ ہمیں حرام کا مال مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت مطلب بہل جاتی ہے اور ہماری مطلب ہماری دعوتیں شروع ہو جاتی ہے، شکرانے میں مٹھائی کے ڈبے چلنے لگتے ہیں. اور ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ مصیبت کے بعد جو ہے وہ راحت ہوتی ہے، ہر مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے بھائیو، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام جو ہے، ان کو جو اسلام حاصل ہوا وہ کتنی تکالیف اور کتنی قربانیاں دینے کے بعد حاصل ہوا، اور جبھی ان کے یہاں اسلام کی قدر بھی تھی. تو اسلام جو ہے وہ خوش قسمتی سے ہمیں ترکے میں مل گیا، ماں باپ کے ذریعے مل گیا، دادا دادی کے ذریعے مل گیا، خاندانی طور پر مل گیا. تو ہم لوگ مطلب اس کا زیادہ خیال نہیں کرتے، اس کی حفاظت کی کوئی کوشش نہیں کرتے. دنیا کی دولت جو ہے وہ جتنی زیادہ ہو اس کی حفاظت کی اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے. روپیہ اٹھانے کی ریزگاری آپ یوں جیب میں ڈال دیتے ہوں گے، اور لال کاغذ اس کو دل اور سینے سے لگا کر یہاں رکھتے ہیں، ہے نا، کہ یہاں رکھو اگر لوگ اس کا جیب کٹ جائے تو اس لیے آپ اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. اسی طرح اگر اور بڑے ہوں تو اس کے لیے اگر آپ کو بڑا بازی گاٹ رکھتے ہیں، تجوریاں رکھتے ہیں، بڑے بڑے پاور فل تالے لگاتے ہیں، نمبر والے تالے ہوتے ہیں، تالا کوئی کھول نہ سکے، پھر بے شک وہ ڈاکو مطلب دینے کے سر میں پسٹن رکھ کے سارا آپ سے چھین جائے. تو مطلب یہ کہ دنیا کا مال جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی اتنی آپ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور اتنا ہی انتظام اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں. یہ کوئی اپنی دکان کو بغیر تالے کے نہیں چھوڑتا، چھوڑتا ہو تو مجھے کہہ دے، بڑا بڑا تالا لگا. دوسری کو چابی نہیں لگتی، وہی چابی لگتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ آپ کو پتا ہے یہاں وہ ہماری کہاوت ہے، چور کی 14 نظریں، وہ بھی بہرحال کسی طرح وہ کھول ہی لیتا تالا، تالا نہیں وہ دروازہ توڑ ڈالتا. آپ کو ڈاکو اتنے دلیر ہو گئے ان کو تالا تو کیا مطلب اسلحہ بھی نہیں روک سکتا، تو بڑے دلیر ہو گئے روزانہ مطلب وہ کراشن کو دکھا کر مطلب ان لوگوں کو لوٹ جاتے، کتنے کو روزانہ قتل کر کے پھینک دیتے. پھر بھی آپ اپنے مال کی حفاظت میں کوئی مطلب کمی نہیں کرتے، پھر بھی یہ چور جو چورا کر لے جاتے ہیں، ڈاکو چھین کر لے جاتے ہیں، اور وہ میرے آپ کے جیسے دو ٹانگ والے ہوتے ہیں جو چھین کر لے جاتے ہیں، جو نظر بھی آتے ہیں. تو دنیا کا مال جس کی حفاظت کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود وہ لوٹ لیا جاتا ہے. تو ایمان جو سب سے قیمتی مال ہے، سب سے قیمتی بلکہ انمول دولت ہے ایمان، اس کو لوٹنے والا میری اور آپ کی طرح بازار نہیں آتا، اس کو لوٹنے والا شیطان ہے جو رگوں میں تیر رہا ہے. اور اس کی حفاظت کی آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے، کھیل کود میں آپ مصروف رہتے ہیں، جہاں روز لوگ گالیاں بکتے ہوتے ہیں، کفریات بکتے ہوتے ہیں، ایسی ایسی فلمیں آپ دیکھتے ہیں جس میں کفریات ہوتے ہیں، ایسا ایسا لٹریچر آپ پڑھتے ہیں، ایسی ایسی دائیں پڑھتے ہیں، ایسے ایسے ناول پڑھتے ہیں جو کفریات سے بھرے ہوتے ہیں. عموماً جو آرٹیکلس ہوتے ہیں اخبارات میں، ان میں بارہ کفریات ہوتے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایمان کی حفاظت کی سوچ نہیں آپ کو پڑی نہیں. شاید آپ پہلی بار کئی لوگ سن رہے ہوں گے کہ ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. بہرحال یہ کہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اپنے ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کیجیے، ورنہ اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. ان نمل اعمال بالخواتیم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو نمازیں روزے زکاتیں سب کام آئیں گے، اور اگر نعوذ باللہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، معاذ اللہ سرکار کے بارے میں کسی نے ایک جوئی کی، معاذ اللہ سرکار کی عظمت کا انکار کیا، کسی نبی کی توہین کر دی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کر دی، اسلام کی کسی ضرورت دین کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، عذاب قبر کا انکار کر دیا، قیامت برپا ہونے کا انکار کر دیا، ہزار قسم کی لوگ مطلب نمازیں بھی پڑھتے اور الٹا سیدھا بکواس بھی کرتے ہیں، بارہا دیکھا گیا. حدیث شریف واضح طور پر ہے ان نول اعمال بالخواتین, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو آپ کے اعمال کام نہیں آئیں گے. آپ سے زیادہ پکا نمازی اور پرہیزگار ایک اور بھی ہوا جس کو آپ شیطان کہا کرتے. اس شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی, زمین کا کوئی سبقہ ایسا نہیں جب نے سجدہ نہ کیا. تم اتنی سی پوتلی عبادت کی لے کر ہمارے یہاں خداوندی میں پیش ہو بھی جاؤ گے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کا بہت بڑا پوتلا دکھا دے کہ دیکھ اس نے لاکھوں سال عبادت کی, اس کے پیش ڈاک اتنا سارا عبادت کا کہ گوڈاؤن کے گوڈاؤن بھرے ہوئے تیری پوتلی کس کام کی. شیطان پورا آندہ بارجا ہوا, اس نے نبی کی عظمت کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں تو اس آدم سے بہتر ہوں کہ مجھے تمہیں آگ سے بنایا, اس کو تو مٹی سے بنایا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تو ہماری بارگاہ سے رانڈا ہوا ہے, دھتکارا ہوا ہے. لعنتی الی یوم الدین, میری لعنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ پر. کان من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا, نمازیں پڑھتا رہا پہلے کی, وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا اور خوب کرتا رہا خوب کرتا رہا, بارہ دن نمازیں لمبی لمبی پڑھتا رہا, سجدے وہ کرتا رہا, لیکن وہ برباد ہو گیا اس لیے کہ نبی کی عظمت کا اس نے انکار. تو اپنے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راسخ رکھیے اور ان کی محبت کا چراغ روشن رکھیے اور کسی قسم کی ہوا اس چراغ پر نہ لگنے پائے گی جس کے جھونکے سے اس کے رسول کا چراغ بجھ جائے. عبادت تو آپ کی ہوتی رہے لیکن عظمت کا چراغ بجھ جائے اور وہ عبادت خود آپ پر وبال بن جائے. معظم اس لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں راج کیجیے کہ یہ ماحول جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے روشن کرنے والوں کا ماحول ہے. ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی چمڑے جل رہی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی روشنی پہنچے گی, ورنہ پھر آپ کی عمر جیسی آپ کی سمجھ جائے. بہرحال میرے بھائیوں, صحابہ کرام کے میں نے واقعات بتائے, ان کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور اس محبت کا وہ عملی طور پر اظہار کرتے تھے. اور آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, چہرے پر بالکل کلین شیو, نماز ایک نہیں پڑھتے اور جم جم کر کہا کرتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے, ہم کو محفل میلاد کرنی ہے, بڑے بڑے ناچوان لینے, ابھی 500 روپے ہتھیا لیتے ہیں, 200 روپے لیتے ہیں, ان کو نوٹیں بھی چلانی ہے, تو نہیں دے گا تیری دکان چلا دیں گے. تو اس کو گالی دیں گے, اس کا غریبان پکڑیں گے, اس کو دھمکی دیں گے اور تم چندہ نکلوائی چندہ دے ہم کو گلی سجانی ہے. اس طرح کڑیاں دے کر لفنگے جو ہیں وہ قوم سے چندہ وصول کرتے ہیں اور جشن ولادت مناتے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کے یہاں بیٹے کی شادی ہوئی تھی کیا, اسی طرح آپ نے چندہ کر کے اپنے بلڈنگ سجائی تھی, اسی طرح چندہ کر کے آپ نے تو نہیں دے گا تیرا منہ رنگ دے گیا ولی میں کی دیگیں چڑھائی تھی. ایمان سے بتانا تو کہ تمہارا یہ ہوتا جب اس کی خوشی کا وقت آیا تو تم نے ہزاروں لاکھوں روپے اس پر خرچ کیے اور اپنی جیبیں خاص سے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا دن آیا تم پھٹا کر کے جھگڑا کر کے دھمکیاں دے کے چندہ وصول کرتے ہو. تو یہ مطلب لوگوں کا دل دکھا کر یہ خوشی منانا یہ کس نے کہہ دیا آپ کو, یہ کس مذہب میں کس حدیث میں قرآن کی کس آیت سے آپ نے نکالا یا کس عالم باعمل نے آپ کو یہ بتایا. میں آپ کو ولادت منانے کا طریقہ بتاتا ہوں, سب جھنڈا آپ لہرا دیں, یہ بھی انداز ہے خوشی منانے کا. تمہاری حساب کے مطابق بے شک تم کھانا پکا لو, تم باہر والا کوئی بھی نہ لاؤ, گھر کے جو چار افراد ہیں انہیں کے کھانا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاتحہ دے دو نیاز کر لو, تم ہی کھا جاؤ. میری کوئی نہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمتہ اللہ علیہ ہر سال ربیع الاول شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز رہتے تھے. ایک سال صرف ان کے پاس بھنے ہوئے چنے تھے, کوئی پائی پیسہ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, صرف تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے جس کو ہم دھیمن لوگ گالیے بولتے ہیں, بھنے ہوئے چنے تھے. تو میرے والد صاحب نے, میں آپ سمجھا رہا ہوں کہ نہ چندہ کیا, نہ کسی کو دھمکی دی, نہ کسی سے پیسے اگلوائے, کچھ بھی نہیں. وہ تھوڑے سے مٹھی پر جو چنے تھے اسی پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ دے دی اور آقا کی بارگاہ میں وہی نظر کر دی, اسی کی نیاز کر کے بانٹ دیا. رات سوئے قسمت اندرائے لے کر جاگ اٹھتی, جن کی نیاز تھی وہ محبوب بے نیاز صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کی بارگاہ میں وہ چنے بھی پیش تھے, موجود تھے, اور سرکار خوش ہو رہے تھے, مسکرا رہے تھے. تو तो बेशक आप चंदा नहीं करें, 12 रुपये का बारहवीं शरीफ का खर्चा करके आप 12 रुपये का कोई मतलब अनुवाद कर लें या सब झंडा ही मेरा नहीं हो सकता आपका कोई यही आपकी ज्यादा पसंद आ जाए। ये किया मेरी खुशी में। अब ये मजबूर नहीं चलेगी किसी साहबी ने झंडा लहराया था या नहीं लहराया था। तो साहबी ने झंडा लहराया था नहीं लहराया था वो बात की बात है। यदि साहबी ने चले भी तो मतलब मैंने क्या बुनियाद में दिए थे या नहीं दिए थे इसका भी सबूत नहीं है। लेकिन शाह रहीम रहमतुल्लाह ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, शाह वली उल्लाह ये बहुत बड़े मुकद्दर के आलिम माने जाते हैं, तो इनके वालिद साहब ने जो चने तकसीम किए तो ये मतलब यानी कि इस साहबी की नकल की उन्होंने। तो जो फेल शरीयत को मना नहीं होगा ना वो जायज होता है। जैसे स्पीकर पर मैं उर्दू में तबलीग कर रहा हूं तो मुझे साबित कर देंगे उर्दू में तबलीग करना सुन्नत है और स्पीकर पर बोलना सुन्नत है। तो मैं तो दो सुन्नत पर छोड़ रहा हूं बिल्कुल वाजे तौर पर कि मैं खिलाफ सुन्नत कर रहा हूं तो मैं लाउड स्पीकर पर बयान कर रहा हूं। अब इसको नाजायज थोड़ी कहेंगे, यानी खिलाफ सुन्नत भी नहीं कहेंगे। खिलाफ सुन्नत वो जो किसी सुन्नत को मिटाए, है ना। एक सुन्नत बरल स्पीकर में बोलना सुन्नत नहीं है। और अभी मैं सरकार तबलीग करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उर्दू में तबलीग करना मना नहीं है और जरूरत का तकाजा है इसलिए सवाब मिलेगा। इसी तरह स्पीकर में तबलीग करना मना नहीं है और जरूरत का तकाजा है तो उसमें इंशाल्लाह मुझे सवाब मिलेगा। क्यों जी? तो इसी तरह चने तकसीम किए तो उनको सवाब मिला, सरकार खुश हो गए और खाद में आकर पसीरा फरमाई, मना नहीं किया बल्कि पसीरा फरमाई, खुशी का इजहार फरमाया। तो आप भी झंडा लेकर अपने घर पर या जितने का भी हो सब झंडा ले रहेंगे इंशाल्लाह। अपनी बेटी या बेटे की शादी की खुशी में पूरी बिल्डिंग बहुत बड़े सजाई होगी तो तुम्हारा बेटा बड़ा या मदीने के ताजदार बढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन हमारे आका बढ़े। तो जो अपने बेटे की खुशी में जिसको अल्लाह ने माल दिया हो अपने बेटे की खुशी में सारी बिल्डिंग को वो बत्तियों से सजाकर दुल्हन बनाने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है, पावर रखता है, नोटे रखता है, तो यकीनन वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में सारे मोहल्ले को दुल्हन बनाने की ताकत रखता है। अब कम से कम इतना तो मैं कह दूं कि चलो तुम सारा मोहल्ला तो नहीं सजाओगे, कम से कम बेटे की शादी की खुशी में जितनी बत्तियां लगाई थी उतनी बत्तियां लगा। लोग तो शादी में गेट लगाते पता नहीं क्या क्या करते हैं और नफुर पे खर्च कर, कम से कम 12वीं की 12 झालरें अपनी बिल्डिंग पर लगा, ये भी नहीं कर सकते। अपने घर के बरामदे पर झंडा लगाकर 1 लाख झालर तो जरूर लगा देना अगर आपका बस चलता हो। अपने बेटे की खुशी में आपने पता नहीं 10 जगह चढ़ाई थी या 20 जगह चढ़ाई थी, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि हजारों रुपए लोग खर्च करते हैं बड़े हाल में, दावत रखते हैं, पता नहीं क्या क्या आइटमें रखते हैं। आप अगर करना चाहोगे तो आपके घर वाले आपको नहीं करने देंगे, लेकिन कम अज कम सरकार की बारगाह नजराने के तौर पर कुछ ना कुछ नियाज पेश कर देना। और ये बता दूं कि आपके झंडे लगाने या रोशनी करने नियाज करने के हमारे आका मोहताज नहीं। हमारी ख्वाहिश है कि हमें इंसाफ करें खुशी का। जब बेटे की शादी में बत्तियां लगाना कोई बुरा नहीं कहता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में जो बत्तियों में बुरा था वो खुद बुरा है। तो शादियों में इतने गाने बजते हैं, बाजे बजते हैं और सरगम बाजे में और मतलब बैंड बाजे में बारात जाती कोई इतराज नहीं करता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी में अगर चंद बत्तियां कोई लगा दे, कुछ लंगर तकसीम कर दे या 150 आदमी मिलकर नाते पढ़ते हुए जुलूस निकाल दे तो ये बुरा क्यों हो गया? बैंड बाजा बजाकर दूल्हे का भी जुलूस निकलता बारात में यकीन हराम है, बैंड बाजे बजाना हराम है। इस हराम को पहले आप रोको फिर हमको समझाना कर, है ना। तो दादा हम तो गलत करते नहीं है, जो भी करते हैं इंशाल्लाह ये कयामत तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जुलूस जो है वो इंशाल्लाह निकालते ही रहेंगे इंशाल्लाह। एक बार मेरे फ्रैक्चर हो गया था पांव में और प्लस्टर बंधा हुआ था तो सुजुकी हमने किराए पर ली थी 100 रुपए पर, उस वक्त किराया कम था, 50 रुपए मैंने दिए थे, 85 दोस्त ने दिए थे। इस तरह उसमें अलहमदुल्लाह बैठकर हमारे इलाके से लेकर वो वहां तक बिस्तर पार्क में हमारे इलाके का जुलूस खत्म होता है तो हम वहां तक मतलब मैंने के पहुंचे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी जुलूस मेरा कजा नहीं हुआ, पता नहीं 20 साल हो गए 25 साल हो गए तो मुझे याद नहीं है, पर साल हर साल से तो जुलूस में शिरकत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे ताजमे जी इस जुलूस की बरकतें नसीब फरमाए और आप सबको भी हर मुसलमान को। तो ये चंदे वगैरह का जो सिस्टम है ये बिल्कुल मेहरबानी करके खत्म कर दें। हसब तौफीक आप जितना दे सके उतना दे दें और ये बिल्कुल नाजायज है किसी का दिल दुखाकर आप जबरदस्ती उसको गालियां बनकर उसको कड़ी देकर धमकी देकर आप चल रहे, तो ये गुंडे किस्म के लोग हैं वो ये करते हैं। और हम लोगों को सीधे साधे जो मतलब लोग हैं उन लोगों को मतलब बदनाम करते हो। अगर इस किस्म के लोग बैठे हुए जो चंदा करके जलसे करते हैं, चंदा करके मिलाद की महफिलें करते हैं, एक तो ऐसा चंदा होता है कि जैसे हम पांच सात दोस्त हैं और अंडरस्टैंडिंग है और आपस में मोहब्बत में हमने ले लिया, वो तो एक अलग बात है। मैं उसका मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसकी मना कर रहा हूँ जो धमकी से रोक से चंदा किया जाता है। उमूमन क्योंकि मैं भी इस फील्ड में बचपन से ही, मुझे पता है बचपन से ही मतलब इस किस्म के वो काम देखे किए तो पता है, धमकियां देकर चंदे वसूल नहीं किए, मतलब ये सारे देखे मैंने तो मुझे पता है कि वो धमकियां देकर ही कोई शराफत से आसानी से चंदा देता नहीं है। इस काम हाँ दावत इस्लामी के इज्तिमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो चंदा हम करते हैं तो लोग आकर दे जाते हैं, सारे रुपए लोग दे जाते हैं, तो लोग काम को देख कर देते हैं, ये मतलब काम करते हैं, लोग हमें खुशी से देते हैं, हमें आग्रह करते हैं कि जितना चाहिए आप हमारे पास आकर ले जाते। तो हमारा चंदा जो वो महोत्सव है, रसूलुल्लाह की बारगाह में दिन देखे जाते। एक बुढ़िया का वाक्य मुझे मेरे पीर भाई मरहूम मोहम्मद इस्माइल ने बताया था मदीने पाक में, कि मेरी बीवी को 85 साल की तकरीबन बुढ़िया थी, उसने अपना वाक्य सुनाया कि मैं सरकार के जब दरबार में हाजिर हुई सुनहरी जालियों के पास, तो एक बड़ी लिखी खातून थी जो किताब में देखकर बड़ी फसाहत के साथ और सलाम भेज रही थी। तो मेरा दिल भरा कि मैं जाहिल बुढ़ी, मुझे कोई पढ़ना ही नहीं आता, न सरकार से कोई लकब आते हैं जो मैं लकब के साथ सलाम अर्ज करूं। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अर्ज किया, यार सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बिल्कुल जाहिला हूं, पढ़ी लिखी नहीं, और मुझे सलाम किस तरह पेश करना चाहिए, वो लकब तो आप देनी, क्या क्या लकब आपको देने चाहिए, और ये जो पढ़ रही है कितने खूबसूरत अंदाज में पढ़ रही है, मुझे आता नहीं, तो अब मेरी मुझ बुद्धि का सलाम तो कहां आपको पसंद आएगा, यकीनन आपको इसका सलाम कबूल करोगे जो अच्छी तरह पढ़ रही है खुश आवाजी के साथ। वो रोती हुई चली गई, उस बुढ़िया ने मेरे पीर भाई की बीवी को बताया कि मैं उस तरह कहकर रोती हुई चली गई। तो आपको जिसको सलाम टूटे फूटे अल्फाज में किया था और ये खौफ था कि सलाम नहीं आता, वही सलाम वाले सरकार तशरीफ ले आए और साहब ने तशरीफ लाकर फरमाया कि मोहतरमा तुम ये समझती हो कि हम जो जाहरी अल्फाज को और जाहरी आवाज को देखते तरन्नुम तसन्न और बनावट को पसंद करते, ऐसा नहीं, तुम समझते हो कि हमने तुम्हारा सलाम कबूल नहीं किया, हमने तुम्हारा सलाम तो सबसे पहले कबूल किया। तो आवाज और अंदाज उस बारगाह में नहीं देखा जाता, उस बारगाह में टूटे हुए दिल देखे जाते। ये उनका है पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। वो जो रो रो कर सरकार की बारगाह में, बेशक उसकी आवाज भद्दी हो लेकिन रो रो कर सरकार की बारगाह में अगर नाथवानी करे और नाथ पड़े तो उसकी बात हो रही। आप खुद फरमाएंगे मैं गलत तो नहीं कर रहा, नहीं मैं मिलाद शरीफ का इनकार कर रहा, नहीं मैं मतलब नियाज का इनकार कर रहा, नहीं जश्न विलादत का इनकार कर रहा, मैं खुद मतलब जश्न विलादत मनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जुलूस में जाता हूँ, महफिलें नात हम खुद करते हैं और इतनी बड़ी महफिलें नात हम करते हैं, आपकी इंशाल्लाह रूह खुश हो जाएगी, आप इंशाल्लाह सरकार की मोहब्बत में आप खुद रो पड़ोगे, और आप लोग नहीं नाथवानी हो तो ऐसी जुलूस हो तो ऐसा इंशाल्लाह। तो मेरी दरखास्तों पर आप जरूर गौर फरमा।